سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھالس حضرت اقدس مرشدنا شاہ عبدالحق الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اور یہ ملفوظات ہمارے حضرت نے جمع کیے ہیں اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتابی شکل میں چھپایا بھی ہے، اور اس پہ بہت سے بزرگوں کی پسندیدگی کے تحریر بھی ہے اور اس کے نافع ہونے کی بھی تحریر ہے، اور تمام ملفوظات ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے نوٹ کر کے اس کو مجالس ابرار کے عنوان سے چھپوایا ہے، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظات حضرت اقدس مرشدنا شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہم والطافہم، جس وقت کی کتاب ہے اس وقت حیات تھے حضرت، مرتبہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جب وعظ کا اعلان 10 منٹ کا ہو تو 10 منٹ پر وعظ کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اعلان بھی ایک عہد اور وعدہ ہے۔ بعض لوگ مختصر وقت سمجھ کر شرکت کر لیتے ہیں اور 10 منٹ بعد ان کو کوئی ضروری کام ہوتا ہے، اب اگر وعظ طویل ہوا تو مجمع سے اٹھتے ہوئے شرم محسوس کر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محض زبانی اعلان ہے، عمل اس کے خلاف ہوگا۔ اس سے اہل علم کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ قول و فعل میں تطابق کا حسن ظن قائم نہیں رہتا۔ البتہ 10 منٹ کے بعد دعا مانگ کر وعظ ختم کرنے کے بعد اگر لوگ شوق ظاہر کریں تو پھر مضمون کو طویل کیا جا سکتا ہے جب تک وہ شوق سے بیٹھیں، اسی لیے میں وقت کا وعدہ نہیں کرتا۔ یہ وعدہ ایفائے عہد کے بہت اہم بات ہے، کیونکہ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور مقتدا مانے جاتے ہیں، اگر وہی وعدہ خلافی کریں گے تو دین کیسے پھیلے گا؟ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا وعدہ کیا ہے۔ زبانی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے ہونا چاہیے اور دونوں ہتھیلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں اس کی تصریح موجود ہے۔ مزاح نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ضالین کو دالین پڑھتے ہیں، جیسا کہ عرب میں رواج ہے، وہاں پہ مختلف قوموں کے قرآن حضرات آتے ہیں اور ان کو موقع ہوتا ہے پڑھنے کا، تو مختلف ان کے مخارج ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ضالین پڑھنا شروع کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ضالین کو دالین پڑھتے ہیں، پلاؤ چھوڑ کر دال کھاتے ہیں، دال کے حروف ابجد 4 ہیں اور واد کے 800، ایک دم سے 796 درجہ کم ہو جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں واد کو مشابہ غا لکھا ہے، یعنی جس کو اردو میں زوئیں کہتے ہیں، اس کے مشابہ لکھا ہے۔ کسی ماہر فن سے مشق کرنی چاہیے۔ حکیم الامت تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ چاہے ضاد پڑھنے کے اندر زال کی آواز آ جائے تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، مگر اس کو ضاد پڑھنا بالکل غلط ہے، ضالین نہیں پڑھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب فقہا تلاوت قرآن پاک کو جہر سے یعنی آواز سے اس وقت منع کرتے ہیں جب وہاں کوئی نفل پڑھ رہا ہو، تو فرض نماز کے بعد جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں یعنی جن کی رکعتیں رہ جاتی ہیں اور فرض نماز کی بقیہ رکعت ادا کرتے ہوتے ہیں، تو کس طرح اس وقت دعا کے اندر جہر جائز ہوگا؟ یعنی نماز کے بعد امام جو دعا مانگتے ہیں ان کو آہستہ آواز سے مانگنی چاہیے، خفیہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کو آواز سے نہیں کرنا چاہیے اگر وہاں کوئی نفل پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو یا دوسرا کوئی آدمی قرأت کر رہا ہو، تو کیونکہ اس کی عبادت میں خلل آئے گا یا آرام میں خلل آئے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اس وقت آواز سے نہیں کرنا چاہیے جب کوئی نفل پڑھ رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو۔ تو فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں اور فرض نماز کی بقیہ رکعت ادا کرتے ہوتے ہیں، تو کس طرح اس وقت دعا کے اندر آواز کے ساتھ دعا کرنا، یعنی آواز کے ساتھ دعا کرنا کیسے جائز ہوگا، کیونکہ ان کی نماز میں خلل آئے گا؟ تو فرمایا آج کل دعائے جہری کا بڑا عموم ہو رہا ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ کثرت سے دعا سری کرے یعنی خفیہ، اور کبھی کبھی جہری کر لے. ارشاد فرمایا کہ اگر بڑوں کی پیالیوں میں چائے پیتے وقت مکھیاں گر جائیں تو چھوٹے فوراً اس کو نکال دیتے ہیں اور اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں تو بڑے بھی خوش رہتے ہیں. تو منکرات میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے, ہرگز ہرگز اس منکر میں شریک نہ ہو اور موقع سمجھ کر ادب سے اکابر کی خدمت میں بھی عرض کر دے, لیکن ایسے وقت اکابر کا اکرام اور اپنی پستی اور کم طریقہ استعذار بھی ضروری ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اول تو جو ہے بڑوں سے ایسی کوئی منکرات کا امکان نہیں ہوتا, لیکن بتانا یہ ہے کہ اگر ایسی منکر بڑے کے بھی ساتھ ہو رہا ہو, بڑے کی مجلس میں بھی ہو رہا ہو, تو ان کی خدمت میں ادب سے عرض کر دینا چاہیے. کیونکہ مثال دے دی کہ اگر مکھی گر جائے ان کی چائے کی پیالی میں تو آپ فوراً نکال دیں گے اور بڑے اس سے خوش بھی ہوں گے. تو اسی طرح سے منکر تو بہت ہی غلیظ چیز ہے, مکھی کیا چیز ہے, جب مکھی نکالنے پہ وہ خوش ہوتے ہیں تو منکر کی اطلاع کرنے سے اور بھی زیادہ خوش ہوں گے اور اس سے اجتناب کریں گے. ارشاد فرمایا کہ طلباء کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان اور دین کا مجاہد سمجھ کر ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے اور ان کو اپنا محسن بھی سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے قلوب کی تختی ہمارے حوالے کر دی ہے, جو کچھ دینی نقوش ہم ان پر ثبت کر دیں گے ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے. یہ اساتذہ کے لیے نصیحت ہے کہ مدرسے کے اساتذہ اپنے طلباء کو دین کا مجاہد اور مہمان سمجھیں, اور انہوں نے اپنے قلوب کی یعنی طلباء کرام نے اپنے قلب استادوں کے حوالے کر دیے ہوتے ہیں, تو جو کچھ وہ اس پر ثبت کریں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اگر استاد متقی ہوگا تو طلباء بھی متقی نکلیں گے. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی مزاج پرسی اور تیمارداری کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے. اساتذہ کو یہ شکایت ہے کہ وہ ہمارا خیال نہیں کرتے, ہم تو ان سے ضابطے کا تعلق رکھیں اور ان کی طرف سے رابطے کی توقع رکھیں. پہلے آپ رابطے کا تعلق کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح پھر آپ کا اکرام کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکی ملنے کا جو وعدہ ہے وہ صحیح پڑھنے پر ہے. مثلا قل کے 2 حرف پر 20 نیکی کا وعدہ ہے, لیکن اگر کوئی اس لفظ قل کو کل پڑھ لے, کاف سے کل چھوٹا جس پہ بغیر نقطے ہوتے ہیں, اگر کوئی کل پڑھ لے اور قاف ادا نہ کرے موٹا قاف, تو یہ ثواب کس طرح ملے گا؟ اگر اردو کا امتحان لیا جا رہا ہو اور کہا جائے کہ لکھو ظالم اور طالب علم لکھے جالم, تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبر دیں گے؟ حالانکہ صرف 1 حرف کو غلط لکھا ہے, باقی 3 حرف کی اکثریت صحیح ہے. اسی طرح آپ نے کہا لکھو طوطا, پا سے طوطا, تو لکھا تا سے طوطا, تو کیا آپ نمبر دیں گے؟ بس جو فیصلہ یہاں کریں گے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کر لیں. بہت اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کو صحت حروف کے ساتھ مشق کریں. قرآن پاک کی غلط تعلیم سے منتظمین مدرسہ بھی وبال سے نہ بچ سکیں گے, اور صدقہ جاریہ کے بجائے ضد صدقہ جاریہ ہوگا, یعنی گناہ جاریہ ہو جائے گا. غلط پڑھایا تو غلط گناہ ہوگا اس کا, اور گناہ استاد کے ذمہ بھی آئے گا اگر اس نے لاپرواہی کی. ارشاد فرمایا کہ جب طبیعت کے موافق حالات پیش ہوں تو شکر سے حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور جب طبیعت کے ناموافق حالات پیش آئیں تو صبر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. پس مومن ہر حالت میں نفع میں ہے, چت بھی اپنی اس کی پٹ بھی اپنی. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ عجب للمؤمن, کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ جب اس کو موافق حالات پیش ہوتے ہیں تو وہ شکر سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور جب کوئی تنگی ترشی آ جاتی ہے تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. دونوں حالت میں وہ فائدے میں ہوتا ہے. چونکہ قبض آیت تو دروے بست ہی تازہ باش و چیمی فگن برجبی. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قبض آوے یعنی طبیعت بے کیف ہو, اس حالت باطنی کو بھی اپنے لیے مفید سمجھ کر تازہ بتازہ اور خوش رہے اور پیشانی پر ناگواری کا اثر نہ آنے دے. بعض اوقات معمولات یا عبادت کرنے میں جی نہیں لگتا, اس حالت کو قبض کہتے ہیں شریعت کی تصوف کی اصطلاح میں. تو ایسی حالت جب ہو تو فرمائے کہ جب بھی تازہ اور خوش رہے اور اس حالت کو اپنے لیے مفید سمجھے کہ یہ حالت اللہ کی طرف سے ہے, اور ایسی حالت میں ذکر اور عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں. تو اسی کو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، کبھی ہے دل میں جلال تیرا، کبھی ہے دل میں جمال تیرا، بس اب ہے دل اور خیال تیرا، کسی کا اس میں گزر نہیں ہے۔ کبھی ہے دل میں جلال تیرا، کبھی ہے دل میں جمال تیرا، بس اب ہے دل اور خیال تیرا، کسی کا اس میں گزر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قبض میں بھی بست کا تو لطف لے۔ تو جو بست ہے یہ حالت قبض کی ضد ہے، حالت قبض کے اندر بھی جی نہیں لگتا اور حالت بست میں خوب جی لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ قبض میں بھی بست کا تو لطف لے، بے تسلی بھی تسلی چاہیے، ہے جلالی تو جمالی گو نہیں، چاہے جیسی ہو تجلی چاہیے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ بے کیفی کی حالت کی تسلی کے لیے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہ کے اشعار بھی کیا ہی خوب ہیں۔ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو افقل دیکھا ہے، بھاری افقل مانے بھاری، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو افقل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کی یہ سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ اس مضمون کی تشریح حضرت خواجہ صاحب نے اس طرح فرمائی ہے، مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے۔ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ قبض کی حالت سالک پر شاق تو گزرتی ہے، یعنی مشکل تو بہت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی حالت میں دل کی بے کیفی کے سبب عبادت میں لذت بہت کم معلوم ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہم ہمت اور ارادے سے تمام معاملات میں لگے رہنا چاہیے، اس سے سالک کا عجب اور پندار ٹوٹ جاتا ہے۔ عجب کہتے ہیں اپنے کو اچھا سمجھنے میں، تو جب معمولات اور ذکر عبادت کے اندر مزہ آتا ہے اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ سالک یعنی انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے کہ ہم کہیں پہنچ گئے، بہت بڑے ہو گئے کوئی، تو یہ حالت اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ برا ہو جاتا ہے۔ اور پندار تکبر کو کہتے ہیں، یہ پندار ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جب دل نہیں لگتا تو اس کو اپنے اندر شکستگی محسوس ہوتی ہے، اور عبیت کی اس طرح تکمیل ہوتی ہے۔ جو حالات رفیعہ سے ہے، یعنی یہ اچھے حالات ہیں، یہ حالت پھر تبدیل ہو جاتی ہے، بس اپنے معمولات ہی کو مقصود سمجھے، یعنی ذکر کو مقصود سمجھے، یعنی ہمیں اپنے کام سے کام ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک جگہ حضرت نے فرمایا کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ تو کام کرنے سے ترقی ہوتی رہتی ہے، دل چاہے لگے یا نہ لگے، لذت آئے یا نہ آئے، ترقی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ عمل سے ترقی ہوتی ہے، کیفیات سے ترقی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کام میں لگے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ذاکر اسم کو مسمہ کی مجالست جو حاصل ہے، کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ یعنی جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جلیس من ذکرنی، حدیث قدسی ہے کہ میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا معمولی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نشین نصیب ہو جاتی ہیں، کیفیت ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہر ذاکر کو اسم کے ساتھ، یعنی نام اللہ کے نام کے ساتھ، حق تعالیٰ کی مجالست یعنی قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے۔ بس اس نعمت کے ہوتے ہوئے کیفیات وغیرہ کی حبس میں پڑنا غیر مقصود میں مشغول ہونا ہے، یعنی ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں عمل سے، تو عمل میں کیفیت کی شرط نہیں ہے۔ تو ہم عمل کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں عطا ہوتا رہے گا، اور کیفیات کی لالچ میں نہ پڑنا چاہیے کہ ہمیں کیفیات مل جائیں کسی طرح، بلکہ یہ غیر اللہ ہو جائے گا کہ کیفیات کے لیے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے لیے اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ دو اصول سالکین طریق کو ہر وقت مستحضر رکھنے چاہیے۔ نمبر ایک، کیفیات غیر اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، اور ذکر اختیاری ہے، اللہ اللہ کرنا ہمارے اختیار میں، بس اپنے اختیاری اعمال میں لگا رہنا ہمارا کام ہونا چاہیے۔ پھر مولا کریم جو غیر اختیاری نعمتیں مثلا کیفیات، ذوق و شوق یا اچھے اچھے خواب وغیرہ عطا فرمائیں، ان کا شکر بجا لائیں، اور نہ عطا فرمائیں تو اسی میں خیر سمجھے اور اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو زیادہ حالات اور کیفیات اور اچھے اچھے خواب اور کشف وغیرہ سے ایسا عجب اور تکبر پیدا ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح وساوس کا آنا اور وساوس کا لانا ہے۔ وساوس کا آنا مطلق مضر نہیں، بلکہ وساوس سے جو حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، عجب اور تکبر کے جراثیم ہلاک ہوتے ہیں۔ البتہ وساوس کو خود سے لانا مضر ہے، بس اپنے اختیار سے وساوس کو نہ لائیے اور نہ مشغول ہوئیے، پھر بھی آئیں تو اس طرف التفات یعنی توجہ نہ کریں اور فوراً کسی دینی یا جائز دنیاوی خیال و فکر نے اپنے کو مشغول کر لے، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد، یعنی نفس ایک وقت میں دو شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ بس عموماً مصروف لوگوں کو وساوس کم آتے ہیں۔ نیز حضرت نے ہمارے فرمایا بھی تھا کہ پرچون کی دکان والا جو ہے اس کو کبھی وساوس نہیں آتے، اس لیے کہ ہر وقت وہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ میں لگا رہتا ہے، ابھی پیسے لے رہا ہے، ابھی اس کے کھلے باقی دے رہا ہے، ابھی اس کو فلاں سامان دے رہا ہے، ابھی یہ، تو اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی وساوس کی۔ تو لہذا اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول رکھنا چاہیے۔ نیز وساوس کو نہ دفع کرنے کی کوشش کرے اور نہ ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، یعنی نہ تو ان میں مشغول ہو اور نہ ہی ان کو دفع کرنے کی کوشش کرے، یعنی کوشش نہ کرے کہ یہ کسی طرح وساوس جو ہیں جاتے رہیں۔ یہ کوشش بھی کرنا خطرناک ہے، کیونکہ جتنا بھگائے گا اتنا اور وساوس چپک جاتے ہیں۔ بس ان کی طرف التفات ہی نہ کرے، جیسے بجلی کا تار کہ اس کو ہٹاؤ تو بھی مضر اور اگر پکڑو تو بھی مضر۔ نیز بوقت ہجوم وساوس یہ سوچے کہ حق تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ چھوٹے سے دل میں خیالات کا سمندر موج مار رہا ہے، یعنی ایک وقت میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کبھی کہیں کی فکر، کبھی کہیں کی فکر، چھوٹے سے دل کے اندر کیا کس قدر وساوس کی بھرمار ہے۔ تو یہ معرفت کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے معرفت پیدا ہوئی کہ دل اللہ نے کیسا بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کس قدر بے بس اور عاجز ہیں کہ ان خیالات کے دفع کرنے پر قادر نہیں۔ اس طرح جب یہ وساوس معرفت کا سبب بن جائیں گے تو شیطان بڑا ہی مایوس ہوگا، کیونکہ شیطان وساوس لاتا ہے جب وہ دیکھے گا کہ یہاں میری بزنس لاس میں جا رہی ہے، فیل ہو رہی ہے، کہ یہ تو میرے ڈالے ہوئے وساوس کو توجہ بھی نہیں دے رہا ہے اور اوپر سے اس کو اور زیادہ معرفت کا سبب بنا لیا اس نے، یعنی یہ خیال کرنا کہ اس نے چھوٹے سے دل میں کیسے کیسے خیالات، اتنے چھوٹے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اور ہم کیسے بے بس ہیں کہ ان کو خیالات کو دفع کرنے کی بھی قدرت ہم کو نہیں ہے۔ تو یہ اپنے اندر شکستگی پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبب بن جائے گا تو شیطان بڑا ہی مایوس ہوگا۔ اور حدیث پاک کی یہ بھی دعا کر لیں، اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک وخشیتک، اے اللہ ہمارے دل کے وساوس کو اپنا ذکر اور اپنی خشیت بنا دیجیے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات کو ارشادات مذکورہ کو یوں نظم میں بھی فرما دیا ہے، جس کو یاد کر لینا بڑا نفع بخش ہے۔ دل کیوں نہیں لگتا طاعتوں میں اس فکر کے پاس بھی نہ جانا، دل کیوں نہیں لگتا طاعتوں میں اس فکر کے پاس بھی نہ جانا، دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر، تیرا تو ہے فرض دل لگانا۔ دل لگانا ہمارا فرض ہے، دل کا لگنا چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس لیے ہمارے اوپر وہ فرض نہیں ہے کہ دل لگے بھی۔ دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر، تیرا تو ہے فرض دل لگانا، لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے۔ لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے۔ کیونکہ جب مزہ نہیں آتا تو سالک مایوس ہو کے ذکر کو چھوڑ بیٹھتا ہے، عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تو پھر وہ بھی نہیں رہتی جو وہ کر رہا ہوتا ہے ٹوٹی پوٹی۔ تو فرمایا عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے۔ اور فرمایا کہ وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو غم کیوں، وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو غم کیوں، ابس اپنے جی کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو اتنی بھی ناداں نہیں ہے، وساوس کا لانا کے آنا برا ہے۔ یعنی وساوس خود سے آ جائیں تو اس سے کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ جو حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے اس پہ اجر ملتا ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے وساوس سے۔ اور فرمائے کہ رہنا نہ چاہے تو اگر مفت کے انتشار میں، پیش نظر یہ گر رہے دیکھ تلاش یار میں، اپنے جو بس کی بات ہو رہ بس اسی میں منہمک، وہی بات ہے کہ اپنے ذکر اپنے کام سے کام رکھے، اپنے جو بس کی بات ہو رہ بس اسی میں منہمک، پیچھے نہ اس کے پڑ کبھی جو نہ ہو اختیار میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے یا کٹے ہوئے تھے اور مرا ہوا تھا. ارشاد فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو ایک درہم کے عوض میں لے لے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں نہیں لینا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے خداوند تعالی کی یہ دنیا اللہ تعالی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں یہ بچہ بکری کا ذلیل ہے. تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود اس حدیث سے دنیا سے بے رغبت کرنا ہے اور راغب کرنا ہے آخرت کی طرف، کیونکہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ اور سر ہے اور ترک محبت دنیا کا ہر عبادت کا سر ہے. دنیا کا عاشق اگر دین کے کام میں بھی مشغول ہوتا ہے تو اس کی غرض فاسد ہوتی ہے، اور دنیا سے بے رغبت آدمی اگر دنیا کے کام میں بھی لگتا ہے تو اس کی غرض آخرت ہوتی ہے. بعض عارفین نے کہا ہے کہ جس نے دوست رکھا دنیا کو اس کو کوئی مرشد ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی پہلے دنیا کی محبت کو نکالنے کا علاج کرے، جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو انشاءاللہ ترقی ہو جائے گی. اور جس نے ترک کیا دنیا کی محبت کو اس کو کوئی مفسد اور گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ استخارہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈالے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آئے اسی میں خیر سمجھو. فائدے میں لکھا ہے کہ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کو سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر سی دعا کر لے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی. بعض لوگ رشتے کے لیے بھی یہی اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں، رشتہ کرنا بہت اہم چیز ہے، ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے، تو اس میں خوب اہتمام سے استخارہ کرنا چاہیے. یہ دعا جو ہے یہ عام سودا سبزی وغیرہ یا کوئی جنرل مرچنڈائز خریدنے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ بھائی یہ چیز لیں یا نہ لیں، یا اس قسم کے چھوٹے امور، لیکن بعض لوگ رشتے کے لیے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے استخارہ کیا؟ ہاں ہم نے اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ لیا تھا. تو اپنی بیٹی یا بیٹے کو اتنا انہوں نے کمتر سمجھا کہ بس اس دعا پہ اکتفا کر لیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہم امور میں باقاعدہ استخارہ کرنا چاہیے. دعائے استخارہ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، پس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں. اے اللہ، اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے، میرے دین، معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے، اور اس میں پھر میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے. اس دعا کے بعد جو دل میں خیال آئے غالب ہو جائے، جو دل میں خیال غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھے. اب یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی خواب کا آنا یا کوئی اشارہ ملنا ضروری نہیں ہے. بس اول طریقہ یہ ہے کہ پہلے خوب چھان بین کر لے جو معاملہ کرنے والے ہیں، جس سے متعلق استخارہ کرنا ہے، اپنی عقل سے بھی دیکھ لے، تدبیر بھی دیکھ لے اور چھان بین کر لے، اس کے بعد استخارہ کرے، پھر اس کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو جائے اس پر عمل کرے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقع معراج شریف میں واقعہ نمبر 12، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے، اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام موجود ہیں، اور دونوں باہم خلیرے ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا، پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.